بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبست مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اربعین نووی پر مشتمل دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اس ضمن میں آج اربعین نووی کی 43 کی حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حکمت دین کا عظیم خزانہ. سماعت فرمائیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. حدیث جبرائیل پر ہماری گفتگو 5 جمعوں پر پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہمیں جو اربعین نووی کی 30 حدیث ہے اس پر گفتگو کرنا تھی، لیکن میں نے اس مجموعے میں جس حدیث کا اضافہ کیا ہے آج، پہلے میں اس کا مطالعہ آپ کو کرا رہا ہوں. اس لیے کہ دین کی حکمت، اس کی گہرائی میں سمجھنا کہ دین کہتے کسے، بحثیت کل دین کیا ہے، اور اس کے اگر اجزاء ہیں اور کچھ مراحل اور مراتب ہیں اور منازل ہیں تو وہ کیا ہے، اس پر جس قدر اہم حدیث جبرائیل ہے میرے نزدیک بعض اعتبارات سے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ حدیث ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس میں بھی ہو سکتا ہے ابھی 2 یا 3 بھی مل سکتا ہے. اس حدیث کی ایک مشابہت ہے حدیث جبرائیل سے، اس کے کنسنس کے علاوہ اس کے اسلوب سے بھی. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث جبرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک واقعہ ایسے بیان ہوا ہے ایسی تفصیلات کے ساتھ کہ گویا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ آ گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ لذت جو ہے محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی اسی ماحول کا اور اسی گویا کہ مجلس کا جز بن گئے. اس سے بھی کہیں زیادہ کیفیت اس حدیث کے اندر ہے، اس کے بیان کے انداز میں اور اس کا پس منظر بیان کرنے میں، اس کا واقعاتی انداز. چنانچہ میں اب اس کا ترجمہ اس وقت ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں تاکہ ایک نشست میں ترجمہ مکمل ہو جائے، اور صرف چند اشارات باقی اس کے 2 مضامین پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آج ترجمے میں ہو. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک انصاری صحابی ہے اور صحابہ کرام میں ان کا ایک بہت اونچا مقام کے اعتبار سے ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو سیدھے استعمال کیے مدح کے، جس میں افعل التفضیل کا سیدھا آیا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں سے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ شدید اور سخت میری امت میں سے عمر رضی اللہ عنہ، احیاہم عثمان، اور سب سے زیادہ با حیا انسان وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، واقواہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے کے حامل صحیح فیصلے تک پہنچنے والے وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی ہے بعض حضرات کے بارے میں. اسی نے اسی فہرست میں ایک نامی کر لی ہے، وہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور میرے ان صحابہ میں حلال اور حرام کے ان کا سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل. یہ در حقیقت فقہائے صحابہ بھی ان کا شمار ہے، ان کا اونچا مقام ہے. یمن کا گورنر بنا کر حضور نے انہیں بھیجا تھا، اس وقت جو مکالمہ ہوا تھا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں اس کو دوہراؤں. لیکن باہر یہ کہ میں نے کہا کہ حضرت معاذ بن جبل کی شخصیت کا اجمالی جو ہے تعارف ہو جائے، تاکہ آپ کے سامنے عظیم حقیقت آئے اتنی بلند پایا شخصیت کو بھی کیا چیز تھی کہ جو پریشان کر رہی تھی, جس کی وجہ سے جو رنزیر الفاظ استعمال کیا, ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے, جس نے مجھے جو ہے بہت رنجیدہ کر دیا ہے, یہ ساری مسئلے کیا تھے وہ کیا ہے, اور اس سے ہم تقابل کریں گے اپنا. تو حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل, یعنی یہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے سفر کے دوران ایک واقعہ ہے جو پیش آیا. اگر دیکھیے سفر تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے, یہ بھی مشابہت ہے کہ حدیث جبرائیل جی حضور کی حیات زندگی کے بیچ جو آخری ایام کا واقعہ ہے, اور یہ بھی حضور کی حیات طیبہ حیات دنیاوی کا گویا کہ آخری دور ہے جس سے متعلق یہ واقعہ ہے. فلما اصبح, تو جب صبح ہو گئی, اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز ہو چکا ہے کہ اصل میں وہ سفر سارا جو ہے کیا جاتا تھا رات کے وقت, کیونکہ صحرا کا سفر ہے, دن میں شدید گرمی دھوپ کی تباہت, تو زیادہ سفر جو ہے وہ رات کو مارا سنتی ہوتی ہے, دھوپ نہیں ہوتی, لہٰذا جتنا بھی فاصلہ رات کو طے ہو جائے وہ مطلب. تو ساری رات سفر کرنے کے بعد فلما ان اصبح, جب صبح ہو گئی فجر طلوع ہو گئی, صلا بالناس سے صلاۃ الفجر صلاۃ الصبح, تو حضور نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی, یعنی آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو فجر کی نماز, ثم ان الناس رجعوا, پھر لوگ دوبارہ سوار ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ابھی جبکہ دھوپ جو ہے سورج کے نکلنے اور دھوپ کے تیز ہونے سے پہلے پہلے اس تھوڑی سی ابھی ٹھنڈ جو ہے اس میں جتنا سفر پتا ہو جائے وہ غنیمت ہے. جب نماز اب زیادہ ہو جائے گی تب تو سفر ممکن نہیں ہوگا, پھر تو کہیں نہ کہیں جو ہے آرام کرنا پڑے گا اور کچھ جو ہے وقت گزارنا پڑے گا. ثم ان الناس رکعوا فلما طلعت الشمس نعس الناس في اثر الدجى, تو جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگ سب بیداری کے اثرات کے تحت سونے لگے. ابھی ہم نے ہر شخص کو علم ہے جو کیفیت ہوتی ہے صبح کے وقت, صبح کو جو وہ نسیم سحری ہوتی ہے وہ تو گویا کہ باقاعدہ تھپیاں دے دے کر سناتی ہے, اور یہ آئی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اگر مقابلہ کرے اپنی طبی تقاضے کا, تو جو فرمایا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک انسان اگر اپنے مسلے پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج پوری طرح طلوع ہو جائے, تو پھر دو رکعتیں پڑھ کر جو ہے پھر وہ اپنے گھر کی طرف جائے, تو یہ بہت اونچا مقام. وہ جو وقت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو وہ نیند آتی ہے, خاص طور پر اگر رات بھر جاگی ہو تو. فلما ان طلعت الشمس نعس الناس من اثر الدجل ونظم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثر, اور حضرت معاذ نے لازم پکڑ لیا آپ کے لیے حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے کیا آپ کہیں علیحدہ نہ ہو جائے, قریب قریب ساتھ 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 چل رہے ہیں, یتلو اثر ہو آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے, وہ ناس و سفر و تب بہن رکاب ہوں خلا جواب کری, اور لوگوں کا اکثر کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی سواریاں انہیں لے کر راستے کے پوری چوڑائی میں عرض کے اندر پھیلنے. اب یہاں بھی پیش نظر رہے کہ کوئی موٹر میں تو بنی ہوئی نہیں تھی جس کی حدود ہوں کہ اس کے اندر ادھر چلنا ہے, یہ تو وادی ہوتی تھی, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے, بیچ میں جو ہے وادی ہے اور وادی کا سادہ ہے, اس وادی کے اندر جو اونٹنیاں ہیں جو لے کر چل رہی ہیں اپنے سواروں کو آگے لوٹا رہا ہے, ورنہ تو تفرقت بھی رکاب ہوں والا جوابی طریقے تاک کھولو اور تفیق, وہ سواریاں جو ہے وہ اونٹنیاں وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئی, کچھ کھاتی بھی تھی کچھ چلتی بھی تھی. اب یہ نقشہ دیکھیے, چہرہ ہے کہیں کہیں کوئی کیکر کا درخت ہے, اب ظاہر بات میں اونٹ کو اللہ میاں نے گردن اتنی دے رکھی ہے لمبی اسی لیے دے رکھی ہے کہ وہ کیکر کے درخت کے اوپر سے پتے اور کانٹے بھی وہ تو کھاتا ہے, اب وہ ساتھ ساتھ راستہ بھی کرتے جا رہے اور کچھ چل بھی رہے, یہ گویا کہ اونٹوں کا یا اونٹوں کا معاملہ ہو گیا, اور سوار جو ہے وہ چونکہ اونگ رہے تو ظاہر بات ہے ان کا تو کنٹرول ہے نہیں, ان کو آزادی حاصل ہے, کرتا ہو وہ تصویر وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہے چڑھ بھی رہتی ہے اور چلتی بھی. فبینما معاذ علی رسول ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی کیفیت میں کہ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے, ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اپنی اونٹنی کو آپ کی اونٹنی کے قریب رکھ رہے تھے. وناقته تأكل وردة وتصير أخرى, اور خود حضور کی اونٹنی کا حال بھی یہی تھا کہ ادھر ادھر چلتی بھی تھی چلتی بھی تھی, کچھ ادھر منہ مار لیا ادھر منہ مار لیا, کچھ جو ہے وہ ناشتہ بھی سن رکھے تھے, ناشتہ بھی کر دیا, چلتی بھی نہیں. اکثر طاقت معاذ ہوئی کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے اسے ٹھوکر کھائی, کسی چیز سے ٹھوکر لگی. فقبح عاد الزمان, تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی, فعبت, تو وہ بگڑ گئی. اب یہ اونٹ کا اونٹنی کا معاملہ بالکل نقشہ لگ سکے, ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھیم جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہے. حتی نفرت منہا ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیونکہ یہ دونوں اونٹنیاں قریب قریب تھے, حضرت معاذ کی اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, تو جب یہ حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی بھی بدل گئی, وہ بھی بدل گئی, کہ کیا معاملہ ہوا, کیا حادثہ ہوا, یہ پچھلی پچھلی والی اونٹنی جو ہے یہ کیوں بدل گئی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ الاعراض, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ ذرا ہٹا کر حوضت کے اندر سے رکھ, اونٹ کے اوپر حوضت کسا ہوا ہے اس کے اندر حضور جو ہے اس طرح کا مار رہے یا بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ اونٹنی آپ کی دل کی تو آپ نے اپنا حوضت کا جو ہے وہ پردہ ہٹایا, کلا ہو فلتا تھا جو آپ نے جنگل دیکھا, فائدہ لیسا من الجیش رجل ادنا الیہ من معاذ, تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ معاذ سے زیادہ کوئی بھی آپ کے قریب تر نہیں ہے پورے لشکر میں, پورا لشکر تو منتشر ہو گیا, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, ادھر اونٹنی چل رہی ہے کوئی ادھر چل رہی ہے, پورے جو جواب قریب پورے راستے کی وہ سب کے اوپر پھیلے, تو آپ نے دیکھا کہ معاذ قریب ہے, کالا یا معاذ, تو حضور نے ارشاد فرمایا بڑھایا اے معاذ, قال لبیک یا نبی اللہ, حاضر ہوں اللہ کے رسول اللہ کے نبی میں حاضر, قال اذن دون, حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ, فجنا من ہو, تو حضرت معاذ اور قریب ہو گئے اپنی مفتی کو لے کر اور قریب آ گئے, حتی نسقت راحلتہما احداہما بالاخرى, یہاں تک کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کر رہی ہیں, حضور کی اونٹنی اور حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گڑگڑ کھا رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت احكم الناس منا كمكانهم من البعد, ہمیں تو یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں. اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز مفتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے, حضور مسلمانوں کی سپہ سالار ہے, اللہ کے نبی ہے, ان کو اکیلا چھوڑ دینا یہ تو حکمت اور مسلحت کے خلاف ہے, ہر وقت آپ کے ساتھ پہرا ہونا چاہیے, چنانچہ واپسی پر ایسا واقعہ ہوا بھی ہے. جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک روز یہ عین دوپہر کے وقت واقعہ ہو گیا کہ جب دھوپ تیز ہو گئی تو سارا لشکر جو ہے ادھر ادھر جتر بستر ہو گیا, جہاں جسے کوئی سایہ نظر آیا وہاں میں پھیلا گیا تاکہ قیدونا کر دے آرام کر دے, تو حضور نے اسی طرح ایک جو بھی درخت تھا اس کے سائے میں جگہ بنائی, اپنی تلوار جو ہے اس کی ٹہنی سے ٹانگ دی اور اس کے سائے میں آپ استراحت کرنے کے لیے تھے اور کوئی آس پاس کھا لیا, اتنے میں کافر کا مشرق کا وہاں سے گزر ہو گیا, اسے تو اب اور کیا چاہیے تھا, اس سے بڑا گولڈن چانس, اس نے حضور ہی کی تلوار جو ہے کھینچی بیان میں سے اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر پر کھڑا ہوا لکھا ہے اور تلوار کھینچے ہوئے, اور اس نے یہ کہا اے محمد آپ مجھے بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اللہ, اللہ بچا سکتا ہے, اگر کہ حالات بالکل میں وہ آپ سے میں لیٹا ہوا تم کھڑے ہو, میں غیر مسلح ہوں تمہارے ہاتھ میں تلوار, حالات اور واقعات اور مادی جو اسباب ہے وہ تو سارے تمہارے ہاتھ میں ہیں, بظاہر لیکن اصل مسبب پاک اللہ ہے. حضور کی زبان مبارک سے یہ اللہ کا لفظ ایسے نکلا کہ اس پر کب کبھی ڈالی ہوگی تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ. اب حضور نے اٹھائی فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. اسے ہاتھ جوڑ دیے کریم ابن کریم, آپ کو اتحاد شریف انسان ہے اور اتحاد شریف انسان کے بیٹے. یہ گویا کہ خوشامد کے آخری کلمات ہو سکتے تھے جو ساکر المشید کے کریم کا لفظ عربی زبان میں بہت اونچا بہت اونچا کریم بہت ہی یوں سمجھیے صاحب مروت اور صاحب شرافت اور جو بھی جو سخی بھی ہو یہ ساری چیزیں کریم کے لفظ دیا جاتی اور اسی کا پھر افضل الفضل اکرم اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس نے جب کہا کریم ابن کریم آپ تو خود کریم ہیں اور آپ ایک کریم انسان کے بیٹے آپ تو تھوڑا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم جاؤ گے ایک وعدہ کرو مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوگا. آپ نے یہ کہا ایمان نہ ہو یہ تو گویا کہ جبری ایمان ہو جاتا فرمایا کہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگا. ان سے کا وعدہ کرتا اور جا کر دوسرے لوگوں سے کہا یہ تو کم ان اکرم انداز وہ لفظ اکرم استعمال کیا میں تمہارے پاس اس کو شریف ترین انسان کے پاس سے رہا. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا اضافی طور پر کہ فلم واقعی یہ کیفیت جو ہے مزرعہ تموم ہی سے واپسی کے سفر کے دوران ہو گئی. تو حضور نے اس پر ذرا حیرت کا اظہار کیا کہ یہ لشکر والے جو نئے ساتھی انہیں یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ حضور کے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ رہتے. تو آپ نے فرمایا باتون تو آج سے وہ ناسا ملنا کا مکان ہی ملے گور میں تو نہیں اس بات کا کرتا تھا کہ لوگ ہم سے اس سے فاصلے پر ہوں گے. فقال معاذ اب معاذ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ وقت ہوتا نمبر بنانے کا جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں ہاں جی لوگوں کی آپ دعائی کر ہاں جی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے اور گویا کہ اپنی علمی خود بخود بڑھائی آ جائے تو دیکھیے میں تو بالکل آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں میں نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو یہ عام زبان میں نے استعمال کی ہے پڑوس کے نمبر بنانا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اگر طبیعت کے اندر فرق میں کر لیکن یہ معذرت تو جبر ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ معذرت پیش کر رہے ہیں یا نبی اللہ ہے اے اللہ کے نبی نام سے راشد کو تفاوت اب نہیں دیکھا بہت کرتا ہوا سکی حضور لوگ اون گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی سواریاں چلتی بھی ہیں کچھ چر لیتی ہیں چر چم لیتی ہیں کچھ کھا لیتی ہیں یہ گویا کہ یہ سبب ہے اون اونگنے کی وجہ سے یہ جو ہے غفلت آگے ہو گئی. اب دیکھتے حضور کا کون کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسًا میں بھی اونگ رہا تھا. اب یہاں حضور نے اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن پیش نہیں کیا یہ خاص مقام ہوتا تھا. ہاں ہاں میں بھی ہوں گا اس نے وہ معذرت بھی قبول ہو گئی سب کی طرف سے حضرت معاذ بھی پیش کی اور آپ نے اپنی بات بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے یہ بشری تقاضوں میں بشری تقاضوں میں تو میں بھی سادہ ان کو آئے تھے میں بتاؤں میں بھی ہوں گا. یہ بہت اہم مقام ہے اگر اس مسئلے پر تو علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ حضور کی ایک جو شان ہے امتیاز بھی اس کو بڑھاتے 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 اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے اونچا کرنا. ایک انتہا یہ کہ گھٹاتے 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 اپنے جیسا انسان سے ملے. اب قرآن مجید میں یہ الفاظ تو آئے ہیں یہ نبی سے کہہ دیجیے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں انما انا بشر مثلکم کو میں تمہاری طرح کا بشر تو ٹھیک ہے ایک اعتبار سے تو آپ ہماری طرح کے بشر تھے اسی گوشت گوشت سے بنے ہوئے تھے یہی اس طرح کا خون آپ کے جسم میں دوڑتا تھا آپ کو بھوک بھی لگتی تھی آپ کو پیاس بھی لگتی تھی آپ کو اگر زخم لگا ہے تو خون ہی اس میں سے باہر ہے کوئی اور شہر تو نہیں کی ہے تو معلوم ہوا کہ عام جو بشریت جہاں یہ سب کو سب آپ کے ساتھ تھے لیکن ساتھ ہی حضور خود بتاتے ایوکم مثلی جب حضور نے روکا کہ اس کو ہم کہتے ہیں قوم مثال کہ آج جو روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ رات بھر آگے چلتا رہا پھر اگلے دن پورا چلا اور اگلے دن شام کو دو بیٹھ کر دیا. تو یہ دو دن کا خواب وفاق ہوا, دو دن کا بھی, تین دن کا بھی رکھتے تھے مجھے, لیکن صحابہ کو منع کرتے تھے سب کچھ. تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں, یہاں فرمایا ایوب جس لیے تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا انا ابھی تو ادھر ابھی وہ ایوب کہنا نہیں ہو جس کی, میں تو اپنی رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس, وہ مجھے کھلاتا بھی کھلاتا بھی. اب یہاں دیکھیے دو چیزوں کے مابین ہمیں رہنا ہوگا, ایک یہ ہے ہم جیسے بشر تو ہے لیکن بالکل ہم جیسے بشر نہیں, یہ انتہا جو ہے یہ در حقیقت یہ بالکل دوسری طرف جانے والی, البتہ یہ کہ عبد تو ہے عبد رہیں گے, العبد عبد وان ترقى, بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے سات آسمان کو پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, رب رب نہیں تنزل, رب رب ہی رہتا ہے چاہے پہلے آسمان پر ہر شب کو آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, وہ تو رب ہی رہے گا, رب رب رہے گا. بہرحال تم مثلکم اور ایوکم مثلی, قل انما انا بشر مثلکم, یہ بھی اپنی جگہ سے, لیکن ایوکم مثلی کون ہے تم میں سے مجھ جیسا, وہ بھی بات. یہاں حضور نے اس اپنی جو طبع بشری اس کا تقاضہ بیان کیا کہ وانا کنتم عائشہ فلما راى معاذ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وخلوته قال له, جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ اس وقت حضور مجھ سے خوش ہے, ظاہر بات یہ تمام فوج میں سے 30,000 کا لشکر تھا, یہ ایک ہی شخص ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو ایک بات سے بشاشت پیدا ہوئی اور ایک ان کے لیے ایک اچھے حضور کے قلب مبارک کو جذبات پیدا ہوئے, محبت کا ایک انسر پیدا ہوا. تو جب دیکھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے خوش ہیں اس وقت, اور دیکھا کہ خلوت بھی ہے, اب سب اور کوئی بھی نہیں, قال یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اذن لی, مجھے اجازت دیجیے, اسالک عن کلمت, کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں, تفصیل الفاظ نوٹ کیجیے گا, قد امرضتنی واثقلتنی واحزنتنی, ایسی بات جس نے مجھے مریض بنا کے رکھ دیا, میں اس کی فکر کے اندر بھلا جا رہا اور مجھے جو ہے سقیم کر دیا, یہ بھی اسی کے معنی میں بیمار کر دیا, وہاں ظلم نہیں مجھے شدید حضور سے دو چار کر دیا سبھی فکر و غم سے, تو اذن لی اسالک عن کلمت قد امرضتنی واثقلتنی واحزنتنی, فقال نبی اللہ سلمی عن مشیخا, تو حضور نے ارشاد ہوا سو پوچھو جو چاہو. اب اس وقت تو چونکہ دریائے صحابت جوش میں ہے اور طبیعت کی جو کیفیت ہے جو بشاشت ہے اس میں آپ نے ایسا کھلا لائسنس دیا, سلمی عن مشیخا جو چاہتے پوچھو. فقال یا نبی اللہ, یہ ہے وہ نقطہ جس کی طرف میں نے ابتدا میں توجہ دلائی, جس طرح تقابل کیجیے گا اپنا ان کا. فقال یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسالک عن شیء غیرہا, اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں آپ سے. صحابی رسول ہے, انہیں یہ گارنٹی یہ سمجھتے کہ ہم تو صحابی رسول ہیں تو ہماری تم گارنٹی ہے ہم جنت میں جائیں گے, چیزیں نظر میں ہے ہوئے گی, صحابہ میں سے فقہائے صحابہ میں شمار ہے, عالمہم بالحلال والحرام معظم جبل کی سند سرٹیفکیٹ محمد رسول اللہ کی مل چکی ہے, لیکن وہ محاسبہ اخروی اور جو اخروی قانون مجازات ہے اللہ کا بدلے کا اس کی طرف سے مطمئن تھی کہ نسل سے بیٹھے ہوں گے ہمیں کیا پروا, ہمیں تو کچھ فکر نہیں, ہمیں تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں, ہم تو سیدھے جائیں گے جنت. یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسالک عن شیء غیرہا, قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخل بخل حضور نے فرمایا بہت خوب بہت خوب. یہ میں نے بہت خوب سے نظر لیے, اب اس کا ترجمہ شاید کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے نزدیک بہت خوب بہت صحیح ترجمہ بھی ہے. اور یہ وقت کے جو حروف ہیں بہت کا بے اور خوب کا ہے, تو بہت خوب گویا کہ اس کا ایک ایبریویشن بھی بن جاتا ہے, بخت بخت یہ گویا کہ کلمہ ہے تحسین کا, بہت عمدہ بہت عمدہ, تم نے بہت اچھی پوچھی بات. بخن بخن لقد سالتا بعظیم, لقد سالتا بعظیم سراس, تم نے بڑی بات پوچھی ہے معاذ, تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے معاذ, صحیح مرتبہ تحسین توفیق. واقعاً سوچنے کی بات یہی ہے, اسی کو حضور نے فرمایا ہے من جعل همه هما واحدا هم الاخره كفى الله جميع همومه في الدنيا, جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر کے اندر گم کر دیا وہ آخرت کا فکر, تو دنیا کے سارے تفکرات کے ذمن میں اللہ اسے کفایت کرے گا, اس کے سارے مسائل اللہ حل کرے گا. تم اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے گا, جب اللہ تمہارا بن جائے گا پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں, بنو تو صحیح اللہ. تو آپ نے فرمایا بخن بخن لقد سالت بعظیم, لقد سالت بعظیم, لقد سالت بعظیم سلام, وانه لیسیر علی من اراد اللہ به الخیر, اور یہ بات آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا. یعنی اے معاذ تمہارے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ تمہارے لیے فرض ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ فرمایا, کہ یہ دھن تمہیں لگی, یہ فکر دامن لی ہوئی, یہ سوچ ہے جو تمہیں لاحق ہے. فلم جو حجی سو بشائی اللہ قال ثلاث مرات, تو حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ دہرایا. پھر کل کہنا جو تھنا ہوں آگے اس خواہش کے تحت کہ وہ حضرت معاذ اسے اچھی طرح یاد کرے, حضور کی طرف سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کا ایک ایک لفظ ہے, کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ ہو بلکہ حضور کی بات جن کی تو لوگوں تک پہنچ جائے معاذ کے ذریعے سے, تو آپ نے ہر بات کو تین مرتبہ دوہرا دوہرا کر کہا. اب اس کا جواب دیا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے یہاں ایک جملے میں کل دین کی جامع تعبیر آئی. آگے چل کر حضور اسی دین کے تین حصے کر کے دکھائیں گے, اور اس اعتبار سے وہ پھر حدیث جبرائیل کے ساتھ اس کا موجود جو ہے وہ جڑ جائے گا. وہاں تین مرتبے اسلام ایمان احسان, اور یہاں کیا آئے گا وہ آپ دیکھیں گے بات. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ والیوم الآخر, اے معاذ ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور یوم آخر پر, وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ نماز قائم کرو, اور تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اکیلے اللہ کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے, حتی تموت وانت علی ذلک, یہاں تک کہ تم کسی کیفیت میں ہو اور تمہیں موت آ جائے تو گویا کہ تم جنت سے داخل ہو جاؤ. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلی بات تو مومن کہا, ایمان نہیں اسلام نہیں کہا, اسلام تو نقطۂ آغاز ہے, اصل جد و ایمان ہے, یہاں پر لفظ اسلام نہیں آیا ایمان. تؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان کرتا ہوں, اور اللہ پر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے, وہ تعبد اللہ وحدہ لا شریک, اب جہاں رب سے عبادت آئے اور شرک آئے. اب عبادت کا مفہوم اس میں نماز روزہ نہیں ہے, اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی نہیں ہے ہماری. عبد غلام, اللہ کی غلامی, کامل اطاعت, ہم وقت اطاعت, ہم جہد اطاعت, یہ جو اطاعت ہے اور محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کی محبت, والذین آمنوا وشدوا حب اللہ, یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی, بندگی اطاعت اور محبت پرستش. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو بغیر اس لیے کہ میری عبادت کرے, میری بندگی کرے. اس سے مراد نماز روزہ نہیں ہے صرف, یہ بھی عبادات ہے, یہ بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائے, نماز پڑھو روزہ رکھو. لیکن ہم تن ہم وقت ہم جہت اطاعت اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ ہے عبادت. تو فرمایا تعبد اللہ وحدہ لا شریک له, تنہا اسی کی بندگی اور پرستش جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. شرک سے بچ جانا, اب شرک بھی صرف یہی نہیں ہے کہ بت پرستی چھوڑ دوں تو شرک ختم ہو گیا, نفس پرستی کر رہے ہو یہ سب سے بڑا شرک ہے. افرائے کا کبھی تخلا اللہ ہوا ہو, اے نبی آپ نے دیکھا غور کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا, تو خواہش نفس بھی تو معبود ہو جاتا ہے. اگر اسے نفس کی نماز تو آپ نے کبھی نہیں پڑھی, نفس کی اطاعت تو کرتے ہیں مسل و کیسی جو حکم آ جائے اندر سے, یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے نہ جائز, یہ تقاضا جو نفس کا ہے یہ شریعت کی اسی جائز ہے یا نہیں, آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ آپ کا معبود ہے. مال کی محبت میں اس درجے سرسار ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جانا, حضور نے اسے قرار دیا ہے تیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ, عبد کا لفظ آیا کہنے کو تم اللہ کے عبد بنے پھرتے ہو, تم تو مال کے بندے ہو. ہندو جو ہے وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے کہ مال دے دے گی, تم سیدھے مال کو پوچھے پوجا لو, لکشمی دیوی کو بیچ سے ہٹایا ہے تم نے صرف, باقی تمہارے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں, اس کا بھی اصل معمول جو حقیقی مال ہے وہ تو لکشمی دیوی تو بیچ میں ویسے ہی واسطہ بن گئی ہے, تمہارا بھی معمول جو حقیقی تو بنتا ہے ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم, عبد درہم و دینار کا بندہ. اب یہ اس پر میری جو ہے چھ گھنٹے کی تقریر ہے, کسی اچھے زمانے میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہمت دی تھی. حقیقت و اقسام شرک, وہ شخص سمجھنا چاہے شرک کیسے کسی کو, شرک ٹھیک ہے, شرک عقیدے کا بھی ہے, شرک عمل کا بھی ہے, شرک انقلابی بھی ہے, شرک اجتماعی بھی ہے. آج کا سب سے بڑا شرک اجتماعی ہیومن سوورنٹی, اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. الملک تو صرف اللہ رہو ملک, تم خود خود آمد کر بیٹھے سوورنٹی, سروری زیبا فقط ذات میں ہم ساتھ ہے, حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے آ گئے. مادہ پرستی سب سے بڑا شرک, تمہارا توکل جو ہے اسباب و وسائل پر ہے, اللہ کی ذات پر تو نہیں ہے. اللہ کا تخذو من دونی وسیلہ, میرے سوا کسی اور کو اپنا کار خاص نہ سمجھ بیٹھ کر, تو شرک کہاں کہاں تک جاتا ہے, کہاں کہاں تک جاتا ہے. فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك, ومن صام يرائي فقد اشرك, ومن تصدق يرائي فقد اشرك. دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا, کر چکا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. عربی زبان میں فعل ماضی پر صد آ جائے تو یہ انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, کر چکا ہے, میں یہ کام کر چکا ہوں, اب تو شک ہے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو شک شک ہے کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے, ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کام کر چکا ہوں تو آپ کو شک ہے. تو قد آئے گا ماضی پر تو یہ ماضی کر رہا ہوں, من صلى يرائي فقط اشرك, وہ من صام يرائي فقط اشرك, وہ من تصدق يرائي فقط اشرك. تین اور اتنی باری بیوی میں بتایا گیا ہے, اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تم دیکھو گے کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ کبھی کر دو تو تم نے شرک کیا. عام حالات میں تمہارا سجدہ تین سیکنڈ کا ہو رہا تھا, یہ پانچ کا کیسے ہو گیا, یہ دو سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا, اس ایک سجدے کے دو مقصود ہو گئے. اللہ کو بھی سجدہ کیا, اس کو بھی جسو دکھا رہا. تو شرک کی ان تمام کیفیت میں سے بچ سکتا, بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر. یہ تو ہے ایک جملے میں نجات کا نسخہ. تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک. اسی پر اگر قائم رہو, اسی پر برقرار رہو, یہی کیفیت تمہاری جاری اور ساری رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کسی وقت ایسا رڑنگا لگا دے یا نفس تمہارا جو ہے وہ اور ایسا رڑنگا لگائے کہ اندھوں میں گر جاؤ. یہ ہو جائے گا. یہ چوتھے نمبر پر جو حدیث آئے گی جو ریاض جو اربعین نووی کی ہے, اس میں اصل مضمون یہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ شخص ساری عمر اچھے کام کرتا رہتا, اچانک موت سے قریب آ کر ایسا پلٹا کھاتا کہ سب کیا کرانا تھا سب, اور ایک سے ساری عمر برے کام کرتا رہا, لیکن کچھ آخری وقت میں ایسا ہوا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول ہو گئی اور جنت بھی چلائی. یہ ہو سکتا. اس لیے یہاں فرمایا ہوا تموتا انتعال آزالی حتی تموتا و انتعال آزالی. کسی کیفیت میں اگر موت آ جائے اسی کیفیت میں جنت میں تو سیدھے جاؤ گے. اب اس کے بعد دیکھیے تھوڑا سا وقت ہے, صرف یہ کہ ترجمہ مکمل کریں گے. اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں بلکہ اس سے پہلے یہ فقال یا نبی اللہ اعد لی فاعادها له ثلاث مرات. یہ جواب جو حضور نے دیا تو حضرت معاذ نے کہا حضور ذرا دوبارہ فرما دی یاد کرنے کے لیے. تو حضور نے تین مرتبہ دوہرا کر دیا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور یہاں پر خاص طور پر حضرت معاذ کی درخواست پر کہ میرے لیے اعادہ فرما دے ذرا اس بات کو دوہرا دے, تو آپ تین مرتبہ دوہرا ہے. اب آپ نے فرمایا ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شے کا حدثتک یا معاذ, اگر تم چاہو اے معاذ تو میں تمہیں بتاؤں. اب یہاں دیکھیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہوں دریائے سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے. اس وقت جیسے پہلے کہا تھا کل بھی ہم پاشے کا جو چاہو پوچھو کھلی چھٹی, یہاں اب ہے اتنے حصے آگے بھی. اگر تم چاہو ان سے حدثت کا یا معاذ, اب یہاں گریے بے راہ سے حاضر آؤ وزمت السلام نہیں. اگر اے معاذ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ تو ہمارا امر ہے, ہمارا دین ہے, اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹ کیا ہے. اب یہ حکمت دین کا گویا کہ موضوع شروع ہوا کہ دین کے اجزاء, دین کے مختلف جو ہیں مقامات کہہ لیجیے, اسلام, ایمان, احسان, جہاں وہ کس معنی میں آئیں گے وہ سامنے آپ سے آ جائے گا. تو حضور نے سوال کیا اگر چاہو, بعد اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے, بنیاد کیا ہے. اور ذروہ کہتے ہیں ذروہ, ذروہ یہ ٹوپی ہے, ذروہ اس کا ذروہ کیا ہے. فقال بے ابھی وہ امی اللہ یا نبی اللہ فحدثنی. حضرت معاذ جب میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور ضرور فرمائیے انہیں اور کیا چاہیے. یہ تو یوں سمجھیے کہ جو بولٹ مل رہا ہے جو کچھ پوچھا تھا اس سے آگے کی بات سامنے آ رہی ہے. چاہے فقال بأبي وأمي أنت يا نبي الله حدثني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم, اب گنتی کیجیے. اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رأس هذا الأمر أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. اب یہاں لفظ ایمان نہیں آیا ہے, شہادت آیا ہے. وہ جو اسلام کی جڑ ہے, اسلام کیا ہے؟ شہادت و لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات. یہاں پر وہ شہادت کا لفظ ہے, پہلے جو ہم نے دیکھا وہاں ایمان کا لفظ ہے. اس فرق کو نوٹ کرنا چاہیے. ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. یہ تو ہے جان. وان قوام هذا الامر, اور اس دین کو قائم رکھنے والی شے. قوام کو دو ترجمے کیے گئے, قائم رکھنے والی شے, جیسے ستون ہوتے ہیں ان پر چھت قائم ہے, اور قوام اسے بھی کہتے ہیں شیرازہ بندی کرنے والی کچھ ہے, مختلف اجزاء کو توڑنے والی شے. وَلَّا قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ اِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ. اس کا قوام جو ہے, اس کا ستون جو ہے, اس کی شیرازہ بندی, وہ اقامت الصلاۃ اور اِیتَاء الزَّکَاۃ سے ہے. وَأَنَّ ذَرْوَةَ الصَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ تین حصوں کے اندر آ گیا. ایک درخت کی مثال, الم طرح کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها ثابت. سورہ ابراہیم کی آیت. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے, جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوطی سے قائم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں. یہ دین کا معاملہ یہاں حضور ایک درخت کی شکل میں بیان کر رہے ہیں. اس کی جڑ کیا ہے؟ شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تنا جس پر درخت کھڑا ہوا ہے, میں اقام الصلاۃ و اداء الزکاۃ. اور ذروہ سنام, سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو. اب کوہان اونچی جگہ ہوتی ہے اونٹ کے جسم میں, اور اس کی بھی چوٹی ہے ذروہ. چوٹی پہلے صرف ذروہ کا نفس آیا تھا, اب یہ ذروہ تو سلام نہیں, اس کے کوہان کی چوٹی. وہ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ, وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد. اب اس جہاد کے ضمن میں ایک خاص بات جو سامنے آ رہی ہے حدیث میں, جو مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے, قرآن اور حدیث کے بعض مضامین جو مشکل ہیں, جن کا افہام و تفہیم بھی آسان نہیں ہے, عام لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی, ان میں سے ایک مقام یہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, اور دیکھو مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں, حتیٰ یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ و یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. میں جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اکیلا ہے, وحدہ ہے, اور یہ محمد اللہ کے رسول. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب وہ یہ کام کر گزریں گے, شہادت, کلمہ شہادت اور نماز اور زکات کا قیام, فقد عصموا فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها, تو پھر وہ محفوظ ہو گئے اور انہوں نے اپنے جان اور مال محفوظ کر لیے, سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق شرعی واقع ہو جائے. یعنی ایک مسلمان ہونے کے لیے تو یہ باتیں کافی ہیں, اب اگر فرض کیجئے وہ چوری کرتا تھا کرے گا, یہ دوسری بات ہے. الا بحقها, شریعت کا کوئی حکم نافذ ہو جائے, زنا کرے گا شادی سے طرح نہیں کیا جائے, لیکن نہیں تو وہ امان اس سے حاصل ہو گئی. اچھا یہ معاملہ عام نہیں ہے, یہ نوٹ کر لیجئے, یہ خاص مشرکین عرب کے لیے معاملہ تھا. سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات بہت مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کی, ان کے مفہوم کو بہت کم لوگوں نے صحیح سمجھا, اس سے ایک مغالطہ بہت بڑا پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اسی مغالطے کی. یہاں تو حکم کر دیا گیا تھا, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے, تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا, نہیں یہ بات نہیں. یہ خاص معاملہ تھا بنی اسماعیل کا, امیین کا, جن میں سے حضور تھے, جن کی طرف حضور کی اصل بعثت ہوئی. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے, جیسے حضرت نوح کی قوم ختم کی گئی, حضرت صالح کی قوم ختم کی گئی. جس قوم کی طرف معین طور پر کسی رسول کو بھیج دیا جائے اور وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اطمینان حجت کر دے پھر بھی نہ مانے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. قرآن کے دوسرے واقعات موجود, قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم لوط, قوم شعیب, آل فرعون, کیا ہوا؟ یہ خاص معاملہ تھا ان کے لیے کہ وہ اگر اس لیے سورہ توبہ کی آیات میں ہے, انہیں مہلت دی گئی تھی, 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی, اس کے اندر اندر یا ایمان لیا اور یا بہت سے لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے, ورنہ یہ تم کا قتل عام ہو جاتا اگر پھر دل پھیل اس کی نوبت نہیں آئی, سب ایمان لیا یا چلے گئے چھوڑ کر. یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے سمجھنے کی, یہ عام نہیں ہے, یہ بات یہ اس خاص پس منظر میں ہو رہی ہے کہ اب جب کہ میری بعثت کا مقصد پورا ہو چکا, اتمام حجت ہو چکا, اب یہ خاص طور پر امیدین جو ہیں عرب کے, جن میں سے میں خود بھی ہوں, جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ہوں, الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, میں انہی میں سے ہوں, ان کی طرف بھیجا گیا ہوں, تو ان کے لیے ایک خاص بات تھی کہ عمر کو انقاتل الناس حتیٰ یقین الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ و یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ و رسولہ فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعتنوا بالذباب واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ. باقی کوئی شخص دل سے ایمان لا رہا ہے یا یوں ہی جان بچانے کے لیے ایمان لا رہا ہے, یہ اللہ جانے اور وہ جانے, میرے ہاں اس کا کوئی اب جو ہے اس کا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا. یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے بڑی تفصیل کے ساتھ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے جان بچانے کے لیے تم نے ہیلا کیا. ابھی یہ آگے چل رہی ہے لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, آج اس کی بڑی دفاع کر رہا ہوں, تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کا وہ باقی رہ گیا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا فہم فرض اور تفقع عطا فرمائے اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.